الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله بجد فمحمد وعلى محمد. اعزائي الغرامي، توحید موضوع بحث تھا، موضوع گفتگو تھا، اور اس پر گفتگو اپنی منازل طے کرتی رہی، اور نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ منزل مقصود تک میں آپ حضرات کو پہنچانے میں ناکام رہا یا کامیاب. بہرحال جہاں تک بھی گفتگو ہوئی اور گفتگو کے جو نکات بھی پیش کیے گئے، یقیناً میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کما حق کہو گفتگو کا حق ادا کیا. گفتگو ذات پروردگار کے بارے میں ہے، معصومین کے بارے میں ہے، پنجتن کے بارے میں ہے، قرآن اور نہج البلاغہ کا ہو تو یہ کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے گفتگو کا حق ادا کیا، سوائے اس ہستی کے کہ جو وعدے سے علم امیر المومنین ہے. لیکن یہ ضرور امید ہے مجھے کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں کچھ نئے سوالات آئے ہوں گے، معرفت کے کچھ نئے دریچے کھلے ہوں گے، اور آپ حضرات کی سوچ میں، افکار میں، اذہان میں معرفت پروردگار اور معرفت اہل بیت کے حوالے سے کچھ نئے نکات آئے ہوں گے. یقیناً اس کی امید کی جا سکتی ہے، اور اس کی امید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے کوئی امید نہیں ہے. بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ صدقہ ہے فرش عزداری سید الشہداء کا. اور میں گفتگو سے پہلے شروع کروں، کیونکہ آج جو میرے حصے میں ایام آئے ان کی آخری مجلس ہے، تو ایک بات میں ضرور عرض کروں گا. دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس تنظیم رزق اور صدقہ، رزق کو نازل کرو صدقے کے ذریعے، اپنی توفیقات میں اضافے کا سبب بناؤ صدقے کے ذریعے. ان میں صدقہ تدفع سبعین بلاءً، صدقہ ستر بلاؤں کو دور کرتا ہے. سر اور علم میں دن کے وقت، رات کے وقت صدقہ دینے کی الگ کیفیات ہے، الگ ثواب ہے، الگ اثرات ہیں. آپ حضرات یقیناً یہاں پر موجود ہیں، اور ہندوستان پاکستان جلدی کلی کے بڑے صغیر سے آئے ہوئے حضرات ہیں. آپ میں سے کچھ حضرات کا تعلق دیہات اور گاؤں سے ہوگا، کچھ کا تعلق شہر سے ہوگا، کوئی بڑے شہر سے آیا ہے، کوئی کسی چھوٹے شہر سے آیا ہے، لیکن سب کی بنیاد اور سب کا تعلق اور جڑ بڑے صغیر ہے. تو یہاں بھی زندگی کے بعد میں غافل نہ کر دے، کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے اگر آپ میں استطاعت ہے تو، اگر آپ میں استطاعت ہے تو اپنے خاندانوں میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کہیں کوئی ایسا انسان تو نہیں کہ جسے آپ کی مدد کی ضرورت نہ ہو. یقیناً پروردگار عالم نے، جو پروردگار عالم کام خود کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے آئمہ کو، معصومین کو بھیجا، اور آئمہ معصومین جو کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کام علماء کے ذریعے کروائے. ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پر ہر ہستی اپنے سے موفق کے لیے کام کر رہی ہے، خدمت انجام دے رہی ہے. امام زمانہ اس وقت خدا کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قرآن نے کہا ہے اسی بات کو بنیاد بنا کے میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اے مومن اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھ، ولا تبسطھا کل البسط، ورنہ اپنے ہاتھ کو پورا کھول دے، فتقعد ملیما محصورا، یہاں تک کہ جب تو اپنے ہاتھ کو پورا کھول دے گا تو حسرت کے ساتھ تو ہی دست اور تنگ دست ہو کر خود بیٹھ جائے گا. ان ربک یقدر لمن یشاء ویبسط، پروردگار عالم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، اور وہ اپنے پر بندوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے. تو یقیناً قرآن کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا مال و دولت لٹا دیں، اور نہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ مٹھی بن کر کے بیٹھ جائے. جتنی استطاعت ہے اس حساب سے ہندوستان پاکستان سے آئے ہوئے حضرات سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اطراف میں دیکھیں اور خدمات انجام میں، یقیناً یہاں پر آپ کے پاس وسعت داری بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے اپنے خاندان سے، گھر سے، رشتہ داروں سے شروع کیجیے، اور وہ حضرات کے جن کا تعلق گاؤں سے، دیہات سے ہے، خدا نے انہیں توفیق دی پنجاب میں صدقے میں کے ترقی کی منازل طے کی، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گاؤں، دیہات یا جس شہر سے آئے ہیں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. جو موضوعات سوچ کر آئے ہوں میں وہ آؤں گا اس طرف، لیکن یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دو تین ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے آپ کا، ہندوستان کے یا پاکستان کے، دو تین لوگ ہیں، مل کر دو کمرے بنوا سکتے ہیں آپ، کسی سے مدد لے سکتے ہیں، دو کمرے بنوائیے، کسی کو پیسہ دیجیے، تنخواہ مانگیے اس کی، اور کہیے بچوں کو تم پڑھاؤ پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں کلاس، اور ایک پیریڈ اسلام آباد اسلام کا بھی رکھیے، اسلامیات کا رکھیے، جس میں آپ اپنی دینیات پڑھیں. اور یقین جب آپ ایسا اسکول کھولیں گے تو فرقے اور مذہب کی قید سے بالاتر ہو کر لوگ آپ کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں گے. ایک فیس بھی رکھیے تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہو، اور جو بچہ فیس نہ دے سکے اس کے لیے کوئی وظیفے کا اسکالرشپ کا انتظام کیجیے. اس سے ہوگا کیا؟ ترقی کی راہیں کھلیں گی. اور میں نے عرض کیا آپ کو کہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ایسا ہوتا ہے کہ روایت ملتا رہتا ہے کہ تم نے جس کو وضو سکھایا جب تک وہ زندہ رہے گا، وضو کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تم اور اگر اس شخص نے کسی کو وضو سکھایا اور اس شخص نے کسی کو وضو سکھایا، جتنے جتنے لوگ وضو سیکھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، تم چونکہ بنیاد ہے اس سے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اب اگر آپ سوچیے ذرا کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں آپ محبت اہل بیت کی داغ میں دنیا ڈال کر چلے جائیں، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. بہت فرمایا مولا کہنا کہ دیکھو سب تو خسال ہے، مولا کہنا کہ فرمایا کہ دیکھو سب تو خسال منتفع بہا بہا المؤمن بعد موت. چھ چیزیں ایسی ہیں جو مومن کو اس وقت عطا ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتا ہے مومن چھ چیزوں سے، کہ جیسے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے. مولا یہ نہیں فرما رہے کہ غسل دینے کے بعد تمہیں میت کا جب غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، جب تم سرات پہ جاؤ گے، جب میں جنت میں تقسیم ہوگی، نہیں. ادھر مومن کی آنکھ بند ہوئی اور مولا کہنا فرما رہے کہ یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں ان کا اجر پہنچنا شروع ہو جائے گا. صرف تو خوشحال جب دفعہ بہن مومن بعد موت ہے. تو یہ کون بتائے گا کہ موت کے بعد کن چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے؟ وہی بتلائے گا کہ جس کے لیے زندگی اور موت یکساں ہو، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کو سمجھ چکا ہو، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم کی حقیقت کو سمجھ چکا ہو، وہی بتائے گا. میں تو نہیں بتا سکتا. سو چیزیں ایسی ہیں. سب سے پہلی چیز ولدن صالح یستغفر اللہ، وہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کر جائے اور مرنے کے بعد انسان کے اس کی نیک اولاد اس کے لیے استغفار کرتی رہے. پہلی چیز اولاد کی تربیت. دوسری چیز وبصحفٌ یقرأ فیہ، اگر یہ شخص میت ایسا قرآن چھوڑ کر جائے کہ جسے اس کے بعد پڑھا جاتا رہے، تو جیسے اس کی آنکھ بند ہوگی، ابھی قیامت اور قبر کا کی پہلی رات کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس مومن کے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. ولد صالح نیک اولاد، قرآن، اور اس کے بعد فرمایا وہ قریب یحفر، وہ کنواں جو یہ کھود کر چلا جائے، اگر اس نے زندگی میں کنواں کھدوایا، اس کی جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اسے اس کنویں کا ثواب پہنچنا شروع ہو جائے گا. وہ صدقہ تو ماں جی ہے، اور پانی کا وہ صدقہ جو یہ جاری کر کے چلا جائے، کسی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں، کہیں پر بھی، آپ کے علاقے میں کہیں بھی آپ کی استطاعت ہے، پانی کا صدقہ جاری کر دیجیے. حضور موٹر نہیں ہے پانی کی، کنواں بہت گہرا ہے، کنویں کے کھدوانے کا الگ ثواب ہے اور پانی کا صدقہ جاری کرنے کا الگ ثواب ہے. کسی کی استطاعت ہے؟ حضور دیکھو جب رمضان آئے گا تو ماہ مبارک رمضان پانی ٹھنڈا میری طرف سے. کوئی آدمی کہتا ہے نہیں موٹر نہیں ہے پانی کی مسجد میں, میں لگوا دوں گا. اور ضروری ہے مسجد یا گھر میں امام بابا, اگر آپ کسی مومن کے گھر میں دیکھیں گے پانی کی مشکل میں گرفتار ہے وہ, اگر یہ بھی آپ صدقے کے طور پر اس کے گھر میں پانی کی موٹر لگوا دیں یا کنواں کھودوا دیں یا ہینڈ پمپ لگوا دیں, یہ بھی خدمت مولا کہنا کہتے ہیں کہ جو تمہیں جیسے ہی آج بند ہوگی اس کا اجر بدلا شروع ہو جائے گا. روایت جو تمہارے بعد آئے پانی کا صدقہ, وسمت الحسنت الخذ بها بعدہ, اور وہ پانی اور وہ نیک رسم و رواج جو تم اپنی زندگی میں جس کی داغ دیر ڈال کر چلے جاؤ, اور تمہارے مرنے کے بعد اس نیک اچھے رسم و رواج پر جب تک عمل ہوتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور ثواب ملنا کب سے شروع ہوگا؟ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی. وہ غرس یا غرسو وہ شجر یا حرسو, وہ کھیتی جو تم اگا کر جاؤ, اگر درخت لگا دو کہیں پر تو جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی درخت کا ثواب ملتا رہے گا. آج دنیا بات کرتی ہے پولوشن کی, گرین پیس اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں حضور, تو یہ دیکھیے 1400 سال پہلے مولا کہنا بتا کر رہے ہیں کہ درخت لگاؤ اس کا تمہیں ثواب ملے گا. اب اس کی قید نہیں ہے کوئی, ہندوستان پاکستان میں لگوائیے, یہاں پر آپ کا گھر ہے, زمین دیکھتے ہیں خالی ہے, بلدیوں کی طرف سے مبانیاں دیئے, ایک درخت لگا دیجیے. انسان سوچتا ہے بھائی کیوں لگاؤ, بلدیوں کی ذمہ داری ہے. اسی بلدیوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ثواب اگر آپ کو چاہیے تو آپ درخت لگا دیجیے, ثواب مل جائے گا. اور سوچیے اگر تمام کے تمام مولا کائنات کے چاہنے والے اس صرف حدیث پر عمل کریں, توجہ کیجیے گا, صرف اس حدیث پر عمل کریں تو دیکھیے دنیا کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ اہل بیت کا خاصا ہے کہ ایک حدیث کے اندر بڑے بڑے مسائل کا حل پیش کر کے چلے جاتے. اور اولاد کی تربیت کی جب بات آئی تو آپ نے سوچا سنا ہوگا یقیناً کہ جنگ ہوئی, مالک اشتر نے پوچھا کہ مولا یہ آپ رات کی تاریخی میں حملے کر رہے تھے, رات کو جنگ ہو رہی تھی, مولا یہ آپ تقدیر کی صدائیں بلند کرتے تھے, تو میں نے گنا کہ مولا کائنات نے 532 مرتبہ تقدیر کی صدا بلند کی. اچھا سلام ہے مالک اشتر پر کہ تلوار چلاوے اور مولا کی تقدیر پر دھیان بھی رکھے ہوئے. اسی لیے تو کہا دیکھیے یہ تلوار کو چھوڑ دیجیے, اگر سامنے سے لاٹھی لے کر کوئی آدمی دکھ جائے کہ حملہ کرنے آ رہا ہے تو انسان اپنے گھر کا ٹیلیفون نمبر بھول جائے گا کہ اب کریں گے کیا کروں, بھاگنے کا راستہ ڈھونڈوں. لیکن شاباش ہماری کے اکثر کو, کیونکہ شاگرد مکتب امین امین تھے, تلوار بھی چلا رہے ہیں جنگ میں اور کان والا کی تکبیر پر رہے, تو دیکھا اتصال آپ نے کہ جو ابھی کے چاہنے والے ہوتے کس انداز سے متصل رہتے. کہا کہ مالک دیکھو میں نے جب بھی کسی کو واسطے جہنم کیا ایک تکبیر کی, تو 532 تک تو گرے. تو مالک اشتر نے کہا واقعہ آپ کے سامنے کہ مولا میں نے بھی کچھ اتنے ہی مارے. کہا کہ مالک فرق ہے, فرق ہے. کہا کہ مولا کیا فرق ہے؟ کہا کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے تلوار چلا دی مار دیا, علی کے سامنے جو آیا علی نے اسے نہیں مارا بلکہ پہلے نسلوں کو دیکھا, اگر نسل میں کوئی میرا چاہنے والا دکھا محب علی دکھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا, اس نے مارا کہ جس کی نسلوں میں محب علی نہ تھا. اب اس وقت اب اس واقعے کا اس حدیث سے رب کیا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں موت کے بعد, اس واقعے کا اس سے رب کیا ہے؟ رب یہ ہے کہ دیکھیے وہ شخص جو مستحق قتل تھا, توجہ ہے آپ کی, وہ شخص جو مستحق قتل تھا جنگ میں مولا کائنات کے سامنے آ چکا تھا, حملہ کر رہا تھا, علی ابن ابی طالب بھی تلوار سے بچ کر نکل گیا, وہ تلوار کہ جس سے کوئی بچ کر نہ نکل پائے اس سے یہ بچ کر نکلا نہیں, یہ بچ کر نہیں نکلا, مولا نے اسے بچا کر نکالا. اور در حقیقت مولا کائنات تو نہیں بچا کر نکالا, کیا کہا مولا نے کہ دیکھو میں نے اس کی نسلوں میں دیکھا, اگر کوئی بچہ ایسا تھا جو محب علی تھا میں نے اس بچے کے صدقے میں کہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا, وہ بچہ 10ویں نسل میں آنا تھا اس بچے کو 20ویں نسل میں, 30ویں, 100ویں, 1000ویں, 2000ویں نسل میں, علی نے دیکھا کہ ایک کوئی بچہ ہے اس کی نسل میں جو محب ہے میرا یا نہیں. اب اس سے کوئی غرض نہیں مانا کائنات کو کہ وہ بچہ 200 سال بعد پیدا ہوگا, وہ 1000 سال بعد پیدا ہوگا, وہ 2000 سال بعد پیدا ہوگا. صبح قیامت تک تمام پیدا ہونے والی نسلوں کو مولا کائنات نے دیکھا, اور پھر اسے جانے دیا. یعنی وہ بچہ, اگر ایسا بچہ اس شخص کی نسل میں ہو جو دشمن علی ہے, وہ بچہ کہ جو محب علی ہے, ہزار سال بعد پیدا ہوگا, اگر اس کا باپ, اس کا پردادا, پردادا کا پردادا, اس کے جد امجد اجداد کوئی علی کے سامنے آ جائے تلوار اٹھا کر, لیکن علی دیکھے کہ اس کی نسل میں میرا چڑھنے والا ہے, تو علی اسے بخش دے, معاف کر دے, جانے دے. وہ موت کہ جو علی کے ہاتھ سے بھی بچ کر نہیں جا سکتی, وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اپنے دادا پردادا کو علی کے ہاتھوں بچا کر لے گیا. تو سمجھا آپ نے کہ نسل کی تربیت کیا ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہماری آپ کی نسلوں میں ایسی اولاد آئے, کوشش ایسی کیجئے کہ وہ 10 نسلوں بعد آئے, 20 نسلوں بعد آئے, اس انداز سے آئے کہ وہ بچہ کے جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اپنے باپ دادا کو علی کی تلوار سے بچا کر لے گیا. تو سوچیے اگر ہماری نسلوں میں ایسا بچہ آئے کہ جس کی ولایت زمین میں نکالی, ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہو, اور مضبوط ہو, اور مضبوط ہو, ہماری نسلوں میں کوئی سلمان کا شاگرد ہو, ہماری نسلوں میں کوئی افیسر ہو, ہماری نسلوں میں کوئی مالک اشتر ہو, تو دیکھیے اس وقت ہمیں کتنی برکتیں مولا علی کی نصیب ہوں گی. بہت آرام سے سنیے, آپ نے جملے کو سلمان دیجیے. بہت اہم بات ہے, نسلوں کی تربیت پر توجہ کیجیے کہ نسلیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے. نسلیں علم سے بنتی ہے, نسلیں علم کے بعد عمل سے بنتی ہے. فرمایا چھٹے امام نے, من عمل بما یعلم, من عمل بما یعلم, چھٹے امام کی حدیث ہے, من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم, جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. یہ چھٹے امام اطلاع نہیں دے رہے آپ کو, یہ وعدہ ہے. جو اطلاع دے, جو ہستی ہے یا وعدہ کرے, دونوں میں بات اونچی ہوتی ہے. تفصیل الگ ہے, اس تفصیل میں نہیں جانا. تو علم کرتا کیا ہے, علم کی حقیقت کیا ہے, علم کی منزلت کیا ہے. فرمایا دیکھیے, اب یہاں پر مولائے کائنات کے دو طرح کے اصحاب ہوتے تھے. ایک تو صحابی کہ جو چپ ہوتے تھے تو مولائے کائنات خود گفتگو کرتے تھے, اور کچھ وہ صحابہ تھے, اصحاب تھے مولائے کائنات کے, کہ جو خود سوال کرتے تھے تو مولا جواب دیتے تھے, ورنہ خاموش رہتے تھے. تو دو طرح کے صحابی ہو گئے. یقیناً وہ اصحاب, وہ ساتھی مولائے کائنات کا, کہ جو جب چپ ہو جائے تو مولائے کائنات گفتگو کرے, ہم یہ کیا حال ہے, اس کی مضبوط الگ ہے. اور وہ صحابی جو سوال آ کر پوچھے پھر مولا جواب دے, اس کی منزلت کچھ اور ہے. کمیل ان اصحاب میں سے ہے کہ جن سے مولا کائنات خود گفتگو کرتے تھے. نہجی بلاغہ میں جملہ ہے کہ اخذ بالنبی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فلما اسخر واخرج الى الجبان فلما اسخر تنفس الصعداء. کمیل کہتے میرا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ رات کو مولا کائنات نے. اب دیکھیے یہ جملہ کہ مولا کائنات نے میرا ہاتھ پکڑا رات کی تاریکی میں, اس کو سوچیے گا کہ کون ہستی ہے جو ہاتھ پکڑ رہی ہے. اس ہستی میں طاقت ہے کہ اگر عیسیٰ میں کلرس کا جگہ مردوں میں زندہ کرتے تھے, اگر موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا, اگر آدم کو تعلیم اسما ہوا, فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ سب کی سب کرامتیں اس میں اعظم الہی کی بدولت ہے. اس میں اعظم تھا ان کے پاس, لیکن وہ ہستی ہے یہ علی بن ابی طالب کہ جو مجسم اس میں اعظم ہے. کل میں نے عرض کیا کہ پروردگار, خدا کی قسم پروردگار کی بارگاہ میں نہ مجھ سے بڑی کوئی خبر آئی, نہ ہے نہ آئے گی, اور نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے. کنیل کا ہاتھ پکڑا. میں کہوں گا کنیل, یہی بھی تمہاری حرکت کل بند ہو جائے تو کافی ہے خوشی سے کہ کس نے تمہارا ہاتھ تھاما. اور اخرجا الی الجبان, اور شہر سے باہر نکلے. فلما اسخر, جب صحرا کی طرف آ گئے, شہر پیچھے رہ گیا, تو تنفس الصعداء, علی نے ایک لمبی آہ بھری. دیکھیے یہ میری اور آدمی ٹھنڈی سانس نہیں ہے, یہ اس کی ٹھنڈی سانس ہے کہ جو اگر ایک ٹھنڈی سانس لے لے تو جہنم کے شعلے سر پر جائے. تنفس الصعداء, اور کنیل بھی جانتے ہیں کہ کس ہستی کے ساتھ ہوں. ایک ایک خصوصیت کو لکھا روایت میں. میرا ہاتھ پکڑا, باہر لے کر چلے, رات کی تاریکی تھی, صحرا میں پہنچ گئے, لمبی سانس لیے ٹھنڈی. ورنہ کنیل اگر سمجھتے کہ علی بھی جی لوگوں کی طرح جو گزرے گلے میں گھوم رہے ہیں تو اپنی جزیات کے ساتھ تفصیلی طور پر رپورٹ تیار نہ کرتے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, اب یہاں پر مولا کائنات سے کبیل کو پوچھے نہیں, کبیل نے کچھ نہیں پوچھا. کبیل کی منزلیں دیکھیے, ہاتھ پکڑا لے کر گئے باہر, تنفس سعدا, لمبی سانس لی اور خود کبیل سے گفتگو شروع کی. کبیل نے سوال نہیں کیا ہے, یا کبیل ابن القلوب ایہ خیر ہا او آہا فحفظ امی معقول. کبیل دیکھو یہ دل برتنوں کی مانند ہے, یہ دل برتنوں کی مانند ہے. بہترین برتن کون سا ہوتا ہے؟ جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. فحفظ امی معقول, دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کیا کہتے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو. یہ مولا کہنا تو نہیں کہا. کبیل دیکھو یہ دل برتنوں کی طرح ہے, بہترین برتن ہو جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو, تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. کیا علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ کہا؟ نہیں, کہا کہ جو کہہ رہا ہوں اسے خوب اچھی طرح حفظ کر لو, سماعت تک محدود مت رکھو اپنے آپ کو, اسے حفظ کرو, اپنے ذہن میں رکھو, گوش و جان سے حمت اندوش ہو کر اپنی جان میں رگ و پے میں اتار لو. فحفظ امی معقول, جو میں کہہ رہا ہوں اسے حفظ کر لو, یاد رکھنا کہ پھر موقع ایسا نصیب نہیں ہوگا. دیکھو خود فرمائے الفرصد تبرو کمر صاحب, وقت کو غنیمت سمجھو, یہ ابر بہاری کی طرح گزر جاتا ہے, بادل کب آیا کب چلا گیا پتہ نہیں لگتا. یہ بہت اچھا موقع ہے, جو کہہ رہا ہوں غور سے سننا, پھر ایسا وقت نصیب نہیں ہوگا کہ تمہیں علی جیسا امام ملے, اکیلے میں لگا کر گفتگو کرے. کون امام, کون امام بھائی؟ اب دیکھیے میں ادھر ادھر نہیں بھٹک رہا, لیکن میں کیا کروں کہ اس کے ساتھ جو پیرا میں ایک حدیث ہے وہ بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا کہیں سے کہیں نکل جاتے, حضور میں کہیں سے کہیں نہیں نکلتا, لیکن موضوعات میں جتنی روایات حدیث آیات جو نکات ہوتے ہیں بیان کرنے میں ذمہ داری ہے اپنی بذات کے مطابق. ایک وہ جس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے, کہا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہو غور سے سنو, اور کچھ صحابی کو جو ہے مسجد گفہ میں مولا کرنا تشریف فرمائے. آپ جانتے ہیں جن حضرات نے مسجد گفہ کی زیارت کی ہے, کہا کہ آگے حدثنا, اے علی گفتگو کرو. کہا کہ بھائی تم میں طاقت نہیں گفتگو کی, میرا اپنا وقت برباد مت کرو, یہ میری زبان میں تمہیں اور تم میں گفتگو نہیں, سننے کی طاقت ہی نہیں ہے, کیا سنو گے؟ نہیں بھائی علی کوئی بات چیت کوئی اور کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے معیار بتا رہا ہے گفتگو کرنے والے کا, کتنے نادان لوگ تھے, کس سے کہہ رہے. اچھا اور کوئی گپ شپ, کوئی بات نہیں تازی. حضور سوال سوچ کے آئیے, آپ کس کی بار گاہ میں آ رہے ہو؟ یہ عام انسان ملتے ہیں اور کوئی نئی تازی. نئی تازی کیا مطلب؟ ہمیشہ علی کے پاس تازی خبریں ہیں, آپ کو کون سی خبر چاہیے بتائیے. اور مولا نے کیا کہا؟ بھائی تم سے کیا گفتگو کروں, تم میری گفتگو کے قابل نہیں ہو. ان سے کہا میری گفتگو کے قابل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے سمجھنے کی. اور اس کو ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور کہا تنفس سعدا, یا کبیل فحفظ عنی معقول, جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن. دیکھیے فرق کتنا ہے. کہا کہ لابد میں لکھا علی 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 گفتگو کرو بھائی, ہم آئے ہیں, وقت ہے ہمارے پاس. اچھا بڑا افتخار ہے گویا کہ علی ابن ابی طالب کو اعزاز دے رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم تمہارے پاس آئے. حضور آپ کو علی کے گھر کا طواف کرتے رہنا ہے. مولا کرنے کا اچھا اٹھو اور مسجد سے نکلے, بیت الشرف میں آئے. جو حضرات جا چکے ہیں پیچھے مولا کرنے کا بیت الشرف ہے, وہاں گئے, اندر بلایا, دروازے کی کنڈی لگائی, کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تم نے خود فرمائش کی تھی نا, ٹھیک ہے, مگر تم نے خود کہا نا, جب سنو انا الاول وانا الاخر, انا الظاہر وانا الباطن, انا احیی انا امیت, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. انا الاول وانا الاخر, انا الظاہر وانا الباطن, انا احیی انا امیت, یہ ساری صفات میری ہے. میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. روایت شیخ محبوب نے میں ہی موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, میں اول ہوں, میں آخر ہوں, میں ظاہر ہوں, میں باطن ہوں. اور یہ صفات یہ روایت شیخ محبوب نے نقل کی اپنی کتاب میں. جب ان لوگوں نے دفعہ سنا تو گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے کفر علی جن, کفر علی, علی کافر ہو گئے, علی کافر ہو گئے. تو دیکھیے جس کے کفر ایمان کا معیار یہ ہو کہ گفتگو کرنے کے لیے خود آئے اور پھر گفتگو سمجھ میں نہ آئے, گفتگو کرنے والا پہلے کہہ چکا ہے کہ تم میری گفتگو نہیں سمجھ سکتے ہو, اس کے باوجود آئے جب گفتگو وہ ہوئی کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنے والا خود کہہ چکا ہے کہ سمجھ نہ پاؤ گے. کتنے جہلا اور نادان اور احمق لوگ تھے کہ بجائے اس کے یہ پوچھے اچھا تم نے کہتے دیا ذرا سمجھاؤ, اور جب سمجھ میں نہ آئے پھر اعتراض کرے اور جائے. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں کفر عالی ہوں کفر عالی ہوں, اور اٹھ کے بھاگے دروازے کی طرف. کتنے جوہلا تھے. یہ مسائل ہے بلائے کرنے آپ کہ بات سمجھنے والے میں نے سکا. اب یہ دوڑے سب دروازے کی طرف, دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے, ان لوگوں نے کنڈی کو کھولنا چاہا, بلائے کرنے آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کنڈی سے مخاطب ہو کر کہا یا باب استمسی کالین, اے دروازے انہیں روک کر رکھنے جانے میں پہنا. دس پندرہ لوگ طاقت لگا کر کنڈی کھول رہے ہیں لیکن جو کنڈی کے انگلی کے اشارے سے بند ہو جائے دس پندرہ لوگوں سے نہ کھل سکی. کیوں نہ کھل سکی؟ کیونکہ مشیت الہی ہے کہ کنڈی نہ کھلے. یہ مشیت الہی آئی کہاں سے؟ دیکھو جب علی سے ٹکر لگے نا تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا, لیکن جب علی کے ساتھ رہو گے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا. کہا تھا میں تم سے کیوں ضد کی تھی؟ کنڈی نہیں کھلی اب کرو تو کیا کرو, مجبور ہے بیٹھنا پڑے گا, بھاگ کے کہہ جائیں گے. کھول سکتے کنڈی تو کھول لو. کہا کہ دیکھو میں یوں کہ انا اول انا آخر انا اول من آمن بالله یا رسول اللہ, میں سب سے پہلے ہوں جس نے تصدیق کی رسول کی, وہ آخر من شایعہ, اور سب سے آخری ہوں کہ جس نے رسول کو قبر میں اتارا رخصت کیا. انا الظاہر وانا الباطن, یعنی میرے میں ظاہر ہوں اور میں باطن, میرے پاس ظاہر کا بھی علم ہے میرے پاس باطن کا بھی علم ہے. انا امید ہوں انا احیی وانا امید, میں مارتا ہوں رسول سے متضاد کردار کو ختم کر دیتا ہوں بدعتوں کو, وانا احیی السنۃ, اور رسول کے کردار کو میں زندہ کر رہا ہوں. اب دیکھیے ظاہر کا بھی علم ہے باطن کا بھی علم ہے, بات وہی تھی لیکن آسان کر کے کر دی تو ان کی سمجھ میں آ گئی. بھائی ظاہر و باطن کا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی باطنی طاقتیں ہیں جن کا علم مولا کائنات کے پاس ہے؟ وہ سب سے افضل جس نے رسول کی تصدیق کی, تو رسول کی افضلیت سمجھیے تو علی کی تصدیق کی افضلیت سمجھ میں آئے گی. رسول کی آخرت سمجھیے تو علی کی آخرت سمجھ میں آئے گی کہ رسول کا آخری مرتبہ کیا تھا, علی کا آخری مرتبہ سمجھ میں آئے گا. ان میں ظاہر و باطن کو سمجھیے, علی کا علم سمجھ میں آئے گا. انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ علم ظاہر و باطن کیا ہے, پس جب ظاہر و باطن نہیں سمجھ سکتے تو علم علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھ سکتے. اگر حیات کو ہی نہیں سمجھ سکتے تم حیات علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھ سکتے. جب تم رسول کی افضلیت کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو سوچو کہ جب رسول رسول تھے اس کو نہیں سمجھ پائے تو جو علی نے رسول کی تصدیق کی اس کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ علم ظاہر و باطن آپ جان چکے ہیں سن چکے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخلیہ کرائے گا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, جناب سلیمان میں ملکہ بلقیس کا تخلیہ آؤں گا یمن سے فلسطین میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے دربار برخاست ہو. سلیمان نے توجہ نہیں کی. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس نے جس کے پاس کتاب کی ایک مخصوص مقدار تھی علم کی, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ, اے جناب سلیمان اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں اس تخت کو یمن سے صنعاء سے اٹھا کر فلسطین جاؤں گا. نقشہ جا کر دیکھیے گا صنعاء کا فلسطین سے فاصلہ کتنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو طاقت آئی تھی وہ علم کی بنیاد پر تھی. قال الذي عنده علم من الكتاب, چھڑے مان کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولا گفتگو ہوتی ہے اس طرح سے, گفتگو اس طرح سے ہوتی ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا کسی نے, کہا کہ ابھی گفتگو خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو تم لوگ جو سمجھتے ہو مولا نے فرمایا مولا کہنا تمہیں جم کر رہے ہو جو مشکلات ہیں, تو میں اگر چاہوں تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اپنے دشمن کو گردان سے پکڑ کر کوفے کھینچ کے لے آؤں. کہا کہ مولا چھوٹے نام سے کہہ رہے صاحب, مولا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, لوگ جو کہتے ہیں کہ مولا کائنات سے ایسی حدیث منسوب ہے, تو چھٹے نام نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا؟ کہا کہ جی. کہا کہ بلقیس کا قصہ پڑا سلیمان کے ساتھ جب جناب سلیمان کو تخت منگوایا تھا, کہا کہ ہاں, کہاں پہنچا ہے؟ کہا کہ قال الذی عند من الکتاب ہے, کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, ایک مقدار تھی محسوس, اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکے میں اس تخت کو لے آؤں گا. تو چھٹی امام دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ استدلال فرما رہے, کہا کہ وہ کون تھا جس نے کہا کہ علم من الکتاب تھا؟ کہا کہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے آصف ابن برخیہ. کہا کہ سلیمان کے وزیر تھے تو ان میں وزارت کی وجہ سے یہ طاقت آئی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے. کہا کہ جی مولا. کہا کہ سلیمان کے وزیر کے بارے میں تو مان گئے اور وہ محمد مصطفیٰ اس کے وزیر کے بارے میں نہیں مانتے؟ اب اگر چھٹے امام یہ فرما دیتے کہ نہیں, ہمارے دادا والد جب علی ابن ابی طالب میں یہ طاقت تھی تو پھر وہ استدلال کہاں جاتا؟ سکھایا ہر مرحلے پر, ہر مقام پر سکھایا, ہر مرتبے پر سکھایا کہ جب کس انداز سے گفتگو کرو. بات ہو رہی تھی کنیل کی, میں اس کی عزم کہ میں ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر غوطہ زن ہو جاؤں, غوطہ لگاؤں اور بہت دور تک ہم تیرتے ہوئے نکل جائیں, لیکن نکالوں گا ان شاء اللہ آپ کو وہیں سے جہاں سے غوطہ لگایا تھا. تو ہم نے کنیل کی حدیث سے غوطہ لگایا تھا, دوبارہ نکلے اب کنیلی کی حدیث پر. حافظ ابی محقوب, کنیل اچھی طرح سے یاد کر لو جو تم سے کہہ رہا ہوں. الناس ثلاثہ, یہ مولا کائنات کا فیصلہ ہے, چاہے ممبر پر بیٹھا ہوا شخص ہو یا ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا سننے والا شخص ہو, چاہے مزدور ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے میز پر بیٹھ کر دستخط کر کے اور قلم کے ذریعے کام کرے یا کدال پھاوڑے اور بیلچے کے ذریعے مزدوری کرے, چاہے زندگی کے اگلے طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا زندگی کے اعلیٰ اور اعلیٰ طبقے سے, مفلس ہو, گداگر ہو یا متمول اور مالدار ہو, مرد ہو یا زن, جوان ہو یا بوڑھا, جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو, جس مکتب سے تعلق رکھتا ہو, مولا کا فرما رہے الناس ثلاثہ, لوگ تین طرح کے ہیں. اس میں یہودی بھی شامل ہے, عیسائی بھی شامل ہے, سکھ بھی شامل ہے, ہندو بھی شامل ہے, تمام کے تمام لوگ الناس ثلاثہ, لوگ تین قسم پر ہیں. دیکھیں کتنا علم چاہیے, لوگ تین قسم پر ہیں. عالم رب العالمین او متعلم علی سبیل نجات وحمد رعاء, تین طرح کے لوگ ہیں. پہلا وہ کہ جو عالم ربانی ہے, جس کے علم کے چشمے اور اس کے سوتے پروردگار کی بارگاہ سے منسلک ہیں, عالم ربانی. او متعلم علی سبیل نجات, یا وہ شخص کے جو علم سیکھ رہا ہے نجات کے راستے پر. تو دیکھیے یا عالم بننا پڑے گا یا متعلم. تیسرے کون ہے؟ حمد رعاء یمینون الی کل ناعق. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں, تیسرے حمد رعاء, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف چیخ پکار کرتے ہیں, جنہیں باتیں کرنی آتی ہیں. یمی اتباع کل ناعق یمینون مع کل ریح, یہ ہر پکارنے والی آواز کے ساتھ چل پڑتے ہیں. شیعہ سنی کی بات نہیں کی, یہودی عیسائی کی بات نہیں کر رہے, ہندوستانی پاکستانی کی بات نہیں کر رہے, مغربی اور مشرقی کی بات نہیں کر رہے, شمالی اور جنوبی حصے کی دنیا کی بات نہیں کر رہے. کہا کہ لوگ تین طرح کے, مذہب جو چاہو اختیار کرو, لیکن دیکھو یاد رکھنا نجات کے رستے پر ہو یا نہیں عالم ربانی بنو, یا نجات کے رستے پر چلنے والا وہ شاگرد بنو کہ جو علم حاصل کرے. تیسری قسم ہے ہم اجن یمینون مع کل ریح اتباع کل ناعق, ہر آواز نکالنے والے کے, اب میں اردو کا ایک لفظ سے استفادہ کروں, ہر رینکنے والی, رینکنے نہیں کہہ رہے میں کرامین کے معنی میں, ہر رینکنے والی آواز کے پیچھے, یہ بڑا بڑا دقیق اور باریک لفظ ہے, ہر رینکنے والی آواز کے پیچھے یہ چل پڑتے ہیں, اور ہر ہوا کے جھونکے کے چلنے کے ساتھ یہ لرزنے لگتے ہیں. فیصلہ کیجیے آپ کس میں ہیں, ہر پکار جو آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا نہیں؟ پھر بولا میں صفت بولوں گی, کہا کہ دیکھو عالم ربانی الگ, متعلم الگ, سبیل نجات الگ, ان دو پر گفتگو نہیں کروں گا. دیکھیے سمجھ میں آ گیا, عالم ربانی ہے یا متعلم الگ سبیل نجات ہے, یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ایسے وضاحت کروں, آگے بڑھوں؟ ٹھیک ہے. یمینون مع کل ناعق اتباع کل ناعق یمینون مع کل ریح, ہر معمولی سے جھونکے پر ہوا کے جھک جاتے ہیں, ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا دیکھو یہ لوگ جو جاہل ہیں جو ہر آواز کو لبیک کہتے ہیں ہر پکار کے پیچھے چلنے لگتے ہیں ہر گنگناہٹ پر کان دھرتے ہیں لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وسیق ان کی خصوصیت یہ ہے یاد رکھنے کنین کہ نہ انہوں نے کسی کے نور علم سے قصر نور کیا اور نہ کسی مضبوط ستون کی پناہ میں آ کر پناہ حاصل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل ہونا بری بات نہیں ہے. اگر جاہل ہے کوئی انسان اگر لا علم ہے تو اپنے لیے یا تو کوئی مضبوط ستون ڈھونڈے مولا کے بقول جس کی پناہ میں آ جائے یا کوئی ایسا عالم ربانی ڈھونڈے کہ جس کے نور علم کے ذریعے قصبے نور کر کر نورانیت حاصل کرے قصبے. پھر فرمایا مولا نے ایوہ الناس دوسرے خطبے میں شکو امواج الفتن بسفن النجات اے لوگوں فتنوں کی موجوں کے سینوں کو چیرو نجات کی کشتی میں بیٹھ کر. نجات کی کشتی کیا ہے؟ بس میں آ گیا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خودی سے نیت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھائے علی اس کے ہاتھ کو رد کر دے, حسین اس کے ہاتھ کو رد کر دے. یہ جو ہمارے یہاں گمراہی نظر آ رہی ہے یہ ایسی وجہ سے ہے کہ نقص ہم میں ہے, ہم نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں. ورنہ علی کی ذات تو وہ ہے کہ جو کنیل کو دیکھے تو ہاتھ پکڑ کر لے جائے, جو اپنا ہاتھ نہ تھمانا چاہے اس کے ہاتھ کو تھام لے, جو گفتگو کرنے کی ضد کرے علی اس سے گفتگو کرے اور پھر وضاحت اور تفصیل بھی کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا مولوی حسین کے لیے آئے, عزاداری کرے, آنسو بہائے, فرشی عزا پر بیٹھ کر علی ابن ابی طالب سے مدد مانگے اور وہ ذات مدد عطا نہ کرے. الناس شکو امواج الفتن بسفن النجات, نجات کے سفینوں کے ذریعے فتنوں کی امواج کو, فتنوں کی لہروں کو چیرو. کتنی خوبصورت جملے دیکھیے, کتنے خوبصورت جملہ, کتنے خوبصورت ہے. تحفظ علیما کوئی کمیل یاد رکھو, یہ وہ لوگ ہے کہ نہ کسی مضبوط ستون کے پیچھے جا کر چھپے پناہ حاصل کی اور نہ کسی کے نور علم سے نور لیا. نور علم کیا ہوتا ہے؟ وہی جو نظر بلاغا نے فرمایا مولا کائنات نے کہ دیکھو عثمان ابن حنیف کے بارے میں جب پتہ لگا کہ عثمان ابن حنیف نے بے قاعدگی کی ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک ایسی دعوت میں گئے ہیں جہاں غریبوں کو دھتکار کر نکالا جا رہا تھا اور امیروں کے لیے دعوت کے دروازے کھلے ہوئے تھے, ایک دفعہ امیر نے طالب کے غیظ آیا, جلال آیا اور یہ کہا, اقتباس پیش کر رہا ہوں, ان الکل امام معبود اماما یقتدی به ویستضیع من نور علمه. آگاہ رہو عثمان ابن حنیف, ہر انسان کا ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منسلک رہتا ہے, اقتداء کرتا ہے اور اس کے نور علم سے نور حاصل کرتا ہے. آپ سمجھ میں آیا مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں لم یستزیعوا بنور علم, انہوں نے کسی کے نور علم سے نور علم حاصل نہ کیا, تو وہ نور علم کا کہاں ملے گا؟ وہ ملے گا علی ابن ابی طالب کے دربار سے. علاوہ عند الکل معلوم امام یستضیعوا من نور علم ویقتدی به, وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کے نور علم سے علم حاصل کرتا ہے. اور پھر فرمایا مولا نے اعلیٰ, تین دفعہ چار دفعہ کہے مولا کائنات نے یہاں پر اللہ, اللہ کے معنی کیا ہے عربی میں؟ آگاہ رہو, جان لو. جب علی کہے کہ جان لو تو اس کا مطلب ہے موضوع بہت اہم ہے. اللہ وان لکل معبود امام یقتدی به ویستدل من نور علمه, الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمریه ومن طعمه بقرصیه. اے عثمان ابن حنیف, جان لو کہ تمہارا امام اس دنیا کے صرف دو روٹیوں سے چوکی اور دو کھجوروں پر قناعت اور اکتفا کر چکا ہے. اور پھر مولا کو پتا تھا کہ شیعہ پریشان ہو جائیں گے مولا کہ ہم کیا کریں, تو فرمایا اللہ وانکم لا تقدرون علی ذلک. عثمان ابن حنیف, جان لو کہ تم میری طرح کی زندگی گزارنے کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن دیکھو تم میری طرح کی زندگی گزارنے کی اگر طاقت نہیں رکھتے, لیکن دیکھو آئینی بغیر آئین واحد فتن و اجتہاد و صداق, میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے تو کم از کم پاک دامنی کے ذریعے, عبادت میں کوشش کے ذریعے اپنی شخصیت کو مضبوط بنا کر تقوی اختیار کر کے علی کی مدد تو کر سکتے ہو. ولكن عيوني بغراء المعرفة والاجتهاد والصلاة علی کی مدد تو کرو کم از کم ان چیزوں کے ذریعے. وہ جو کل کا مشکل کشا ہے کشا ہے وہ اپنے شیعوں سے مدد مانگ رہا ہے. کس طرح سے مدد مانگ رہا ہے؟ کردار سازی کی مدد مانگ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. در حقیقت یہ علی ابن ابی طالب کی بلند کرداری ہے, اعلیٰ ہمتی ہے کہ آپ کی محتاجی کو اپنی محتاجی بنا کر پیش کیا. ملے گا کہیں کوئی ایسا امام کہ جو آپ کی ذات کے فقر کو, آپ کی ذات کی مجبوری کو اپنی مجبوری بنا کر پیش کرے؟ قدر سمجھے انسان ایسے امام کی. قدر دیکھو عالم ربانی حمد اللہ یعنی نور ما کل نائق لم يستجیب بنور العلم. اور پھر فرمایا مولا نے عجیب جملہ ہے سنیے گا, اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا, انہا ہدا معلما جما لو اسقط له حملة. یہاں پر پورے کا پورا علم موجود ہے کمیر. اور پھر فرمایا کاش علی کو ملتا کوئی ایسا کہ جسے علی اپنا علم منتقل کر سکتا. اور پھر فرمایا بلا اسقط حملة لكن غير معدوم عليه. ہاں مجھے کچھ لوگ ایسے ملے, ایسے لوگ ملے کہ جن کی صرف زبانیں چلتی تھیں. پتہ نہیں قیامت میں میرا حشر کیا ہوگا کہ وہاں یہ کہا جائے گا میاں مولانا تمہاری زبان چلتی تھی, عمل کے معاملے میں تم کورے تھے, مگر یہ کہ آپ حضرات دعا کرو کہ خدا اس گفتگو کے نتیجے میں عمل کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی. کچھ نہیں پتا کسی کو کہ انسان خدا انسان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا قبر میں اور قیامت میں. اگر توقع ہے تو انہی ہستیوں سے کہ جن کے صدقے میں ہم یہاں موجود ہیں. بلا اصل تو ہمیں رقم, ہاں کچھ ملے لوگ ایسے, لیکن غیر معمول علیہ کچھ ایسے ملے کہ جن کی زبان چلتی تھی جسے رٹو توتے تھے, جو لفظ ہے اردو کا رٹو توتے تھے, صرف رٹ لیتے تھے علم نہیں سیکھا. غیر معمول علیہ علی کو ان کی امانت داری پر